أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك آمنت بالله صدق الله العظيم.
صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے صبح صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے پوری کب آرزو مدینے کی پوری کب آرزو مدینے کی صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے مصطفیٰ کا ہے جو بھی مصطفیٰ کا ہے جو بھی دیوانہ اس پہ رحمت مدام ہوتی ہے صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے سنتوں حرام ہوتی ہے بخت ور دائروں کی مکے میں صبح طیبہ میں شام ہوتی ہے یا حبیب خدا کرم کر دو یا حبیب خدا کرم کر دو دور کب غم کی شام ہوتی ہے صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے خوب رسوائیاں کراتی ہے جب زبان پہ لگام ہوتی ہے. کر تکبر ہو دل میں ذرہ بھر سن لو جنت حرام ہوتی ہے. مال و دولت کی عاشقوں کی ہر مال و دولت کے عاشقوں کی ہر آرزو ناتمام ہوتی ہے. صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے. یا عمر دین حق کے آدا پر یا عمر دین حق کے آدھا پر تیغ کب بے نیام ہوتی ہے. صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے. پائے رتبہ شہید کا خلد رتبہ شہید کا خلد کے لیے تو ہی گام ہوتی ہے. صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے. عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے. سن لو ہر ایک نیک شخصیت قابل احترام ہوتی ہے. اٹھو عطار طیبہ چلتے ہیں. اٹھو عطار طیبہ چلتے ہیں. ان کی رحمت تو عام ہوتی ہے. صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے. صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے. عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. عمر یوں ہی تمام ہوتی.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اعتکاف کی نیت کروانے کی بھی نیت کر لیتا ہوں ثواب کی. نویت سنت الاعتکاف. اپنے لیے پہلے یہ بھی نیت کر لیتا ہوں تاکہ اور وقتاً فوقتاً وہ بولنا ہوتا نا کہ انشاءاللہ نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا. اب آئیے مل کر اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں ثواب میں زیادہ زیادہ اضافہ ملے. اللہ عزوجل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں. بلا وجہ کپڑے یا بدن یا داڑھی یا سر کے بال وغیرہ سہلانے، دریوں کے دھاگے نوچنے، انگلیوں سے کھیلنے، انگلیوں سے کچھ زمین پر لکھنے، جیسے اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے کچھ لوگ لکھتے رہتے ہیں، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے، گھٹنوں میں سر رکھنے وغیرہ وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں جھکائے، خوب کان لگا کر سنوں گا. چلیے تو دو زانو ہو بھی جائیے، اگر نیت نہیں کی تو کر لے، یہ تعظیم کی خاطر جتنی دیر ہو سکے دو زانو بیٹھے، پھر بھلے چوکڑی مار لیں یا جس طرح چاہے بیٹھے، تھک جائے تو پھر دوبارہ دو زانو ہو جائے، اس طرح کرتے رہا کریں تو انشاءاللہ آپ کی عادت پڑ جائے گی دو زانو بیٹھنے کی. صلو علی الحبیب، اذکر اللہ، توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا، کیونکہ کوئی صلو علی الحبیب کہے اور جواب کی آواز نہیں آتی تو اس کا دل تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے. چلو وہ دل آزاری نہ صحیح، لیکن اس کو دل جوئی نہیں ہوتی اس کی، تو ذرا زور سے جواب، جب بھی میں کہوں گا تو چلو دے ہی دیں گے آپ شاید جواب، کوئی بھی کہے کس پر درود بھیجنے کی دعوت دے رہے، نیکی کی دعوت ہے، نہیں صلو علی الحبیب کہنا، اذکر اللہ کہنا یہ بھی نیکی کی دعوت ہے، توبو الی اللہ کہنا یہ بھی نیکی کی دعوت ہے، تو اس کا بھرپور جواب ہو نا، اگر کوئی وجہ نہ ہو بھرپور جواب دینے کی تو جواب دینا چاہیے. ضرورتاً سمٹ کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا، خاص خاص باتیں لکھ لوں گا حسب موقع. عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پڑھوں گا. موبائل فون اول تاخیر بند رکھوں گا، اس کے میسج بھی نہیں پڑھوں گا، میسج کروں گا بھی نہیں، فون اٹینڈ بھی نہیں کروں گا، اول تاخیر مدنی مذاکرے میں توجہ کے ساتھ شریک رہوں گا، قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھوں گا. انشاءاللہ سکھانے والے کے لیے یہ ادب ہے کہ وہ قبلے کی طرف پیٹ کر کے بیٹھے، تو چونکہ آپ اس وقت مدنی مذاکرے میں، ظاہر ہے کہ وہ اگر سیکھنے کے لیے آنے کی نیت نہیں کی تو یہ بھی کر لیں کہ ہم علم دین حاصل کریں گے. مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا، بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا بھی رہوں گا. اب میں کچھ اپنے لیے مزید نیتیں کر لیتا ہوں، کوئی کیسے ہی ناگوار انداز میں سوال کرے صبر کروں گا، یقینی معلومات ہوگی تو ہی جواب دوں گا، ورنہ معذرت کر لوں گا کہ مجھے نہیں آتا، یا بعد میں اگر یہ نیت ہوئی کہ بعد میں بتاؤں گا تو بعد میں بتا دوں گا معلومات کر کے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ.
سردی بہت ہو گئی ہے تو اس کی وجہ سے بہت سو کو شاید وہ ہاتھ یا پاؤں پھٹنے کی تکلیف ہو رہی ہو، کچھ اس کا علاج اگر ارشاد فرما دیں.
خوش ہو گئی تو ہاتھ پاؤں سب کے پھٹتے ہیں تقریباً، یہ جب خشک ہوا چلتی ہے سردیوں میں خاص کر اس وقت زیادہ پھٹتے ہیں، تو اگر جلد کو تراوت ملتی رہے نا تو انشاءاللہ نہیں پھٹیں گی. وہ اس کی تراوٹ ملتی ہے اصل چکناٹ سے، تیل سے، وہ اس طرح کے جیسے کہ جس کے پھٹتے وہ سردیوں سے پہلے ہی وقتاً فوقتاً ان جگہوں پر گلیسرین لگاتا رہے، یہ ہونٹوں پہ لگا لی، ہاتھ پاؤں جہاں جہاں پھٹتے ہیں تو ان پر گلیسرین اگر لگاتا رہے نا تو انشاءاللہ یہ جگہ قدرے نرم ہوتی رہے گی، خصوصاً وہ خشک جب ہوا چلے تو زیادہ مطلب اس کا اہتمام رکھیں. دوسرے یہ کہ پاؤں میں موزے پہن لیں اور ہر وقت موزے پہنے رہیں، تو کوشش کر کے جیسے کپڑے پہنے رہتے ہیں تو اس طرح اس کو ٹھنڈی ہوا نہیں لگے گی، جب وہ باہر کی ہوا نہیں لگے گی نا پاؤں کو تو پاؤں کی کم از کم حفاظت کی یہ صورت بن جائے گی. تو اگر کوئی جگہ پھٹ گئی آپ کی वाकई बहुत तकलीफ होती है, जलन मचती है, खून निकलता है बाज़ औक़ात। तो इसका एक तरीका ये कि वो आग से, आग के करीब बैठकर आप अपने हाथ में प्याज का टुकड़ा रखकर वो सिकाई भी करते रहे और प्याज का टुकड़ा मलते रहे। ये इलाज, घरेलू इलाज रिसाला जो मकतबतुल मदीना ने शाया किया है, घरेलू इलाज के सफा नंबर 37 पर दिया हुआ है कि सिकाई करते हुए प्याज का टुकड़ा अपने उस मुतासिरा जगह पर, ने जो जगह फट गई है उस पे मले, उस जगह पर इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। फिर तरह तरह के मरहम आते हैं, क्रीमें आती हैं, वो भी इस्तेमाल की जाती हैं। वो चर्बी भी लगा सकते हैं, गाय बकरे की जो चर्बियाँ होती हैं तो उसको भी आप पिघलाकर उस पे मल सकते हैं। इसी तरह खोपरे का तेल भी फायदा करता है, नारियल का तेल, पर ठंडी हवा से बचाएंगे तो इंशाल्लाह बचत रहेगी। इस तरह बहनों को भी चाहिए कि वो भी वो जैसे दस्ताने हाथों में पहन लें तो इंशाल्लाह, क्योंकि ज्यादातर ये फटन हाथ पर, पांव पर और होठों पे होती है, तो ये भी ठंडी हवा में निकलती है, निकाब खोल कर तो निकाब बंद करके निकलेंगी, तो पर्दे का भी एहतमाम तो होना ही चाहिए वैसे ही, तो इंशाल्लाह जिमनन ये फटन से भी उम्मीद है हिफाजत होगी।
बापा आप ये मोजे पहनने का भी आपने मशवरा था फरमाया, ये फरमाएं कि मोजा किस रंग का पहना जाए,
मोजा किस रंग का पहना जाए।
जी बापा,
सुभान अल्लाह। मोजे के लिए वो यूं तो कोई सा रंग भी पहन सकते हैं, लेकिन ये हमारे दीवाने सब्ज रंग का पहनना पसंद नहीं करते, वो सब्ज गुंबद की निस्बत से सर पर है तो फिर अब पांव में सब्ज चप्पल और सब्ज मोजा कैसे हो, जायज है वैसे लेकिन पसंद नहीं करते। अलबत्ता वो फतवा दीदारिया में आलमगीरी के हवाले से पढ़ा था, फिरौन लाल मोजे पहनता था और हामान इसका वजीर जो था वो सफेद मोजे पहनता था, तो लाल मोजे फिरौन के, सफेद मोजे ये हामान के, जबकि काले मोजे ये उलमाए किराम के, ये लिखा है उलमा के काले मोजे। तो अब अपने तो मैंने तो आज वैसे काला ही पहना है, मगर उलमा मैंने ये सोचा कि मैं आलिम तो हूं नहीं, मैं ये कैसे मतलब कि मैं इसलिए पहनूं कि मैं आलिम हूं काला पहनूं, इसलिए कि वो आलिम की नकल, तो अच्छों की नकल भी अच्छी है। तिर्मिजी शरीफ में है कि नज्जाशी बादशाह, इन्होंने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मोजे तोहफे में भेजे थे उसका रंग भी काला था। चलो एक और निस्बत हासिल, मैंने काले काले ही लग रहे हैं कि बिल्लू है यार, ये अभी उजाले में देखा तो बिल्लू है, काले के काफी करीब है, डार्क बिल्लू है।
अब क्यों उतार रहे हैं ये बिल्लू रंग के?
नहीं बिल्लू कैसे पहनूं यार, ये सरकार गौसे आजम के गुंबद का रंग बिल्लू था, तो इसके लिए तो खासकर मैंने बिल्लू पहने बहुत सारी बनवाई है, मुझे मदनी चैनल से प्यार है, बांटी है मतलब बांटता हूँ थोड़ी बहुत बची है, मुझे मदनी चैनल से प्यार, इसका रंग बिल्लू खास गौस पाक के गुंबद की निस्बत से बिल्लू रखवाया। ये मदनी चैनल पर ये इनलार्ज होकर ये फिरोजी रंग बन गया, वरना ये प्योर बिल्लू है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मतलब, तो ये पाँव में मजा नहीं आता यार, बिल्लू मोजे बिल्लू चप्पल अब इतना आम है कि इसे बच नहीं सकते, हर जगह हरा बिछा होता है, बिल्लू बिछा होता है, अब पंजाब में तो जिधर देखो हरी घास बिछी हुई होती है, अब क्या करें आती, तो जायज तो है चलता, मगर हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है। अब यह कि बाहर ऐसा होता है कि अमल कर ही नहीं पाते, मस्जिद में जाओ तो वो बात जगह बिल्कुल सब्ज कारपेट बिछी होती है, नमाज भी पढ़नी है तो ज़ाहिर जमात वाजिब है और कोई सूरत नहीं है तो वह जमात तो पढ़नी है, अब हर एक का अदब करते हुए बोले जमात से नमाज नहीं पढ़ू या नऊज़ु बिल्लाह नमाज कजा कर दूं मैं, तो अब तो हरे पर ही पढ़ ले तो जितना बच सके, और नहीं बचता तो भी गुनाहगार नहीं है, सब्ज चप्पल पहनता है तब भी गुनाहगार नहीं है, तो ये तो अब हाय अल्लाह 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 सल्लल्लाहु
अलैहि तआला अला मुहम्मद।
बापा वो भी अपने जैसे फरमाया फटन से बचने के लिए मोजे इस्तेमाल किए जाएं, तो ये भी इरशाद फरमा दें कि क्या इस्लामी बहनें भी हर तरह के मोजे पहन सकती हैं?
मर्द मर्दाना पहनेगा सर, औरत जनाना पहनेगी, عورتوں کے زنانے موزے آتے ہیں، ایک دوسرے کی مشابہت کرنے کی اجازت نہیں ہے اس میں. البتہ عیسائی بہنیں بھی کیا کہوں ان کو یار، ایسے ایسے موزے آج کل چلے ہیں، یعنی بالکل چمڑی کے رنگ کے موزے ہوتے ہیں، جس کو یعنی یہ پہنتی ہیں تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ آیا موزہ پہنا یا نہیں پہنا، بالکل جلد سے میچنگ ہوتی ہے ان کی، ایسے موزے اور بہت باریک جس سے وہ شاید چمڑی جھلکتی ہے ان کی. تو ایسے موزے پہننا تو ظاہر ہے کہ وہ نہ محرموں کے سامنے اگر آتی ہے تو یہ تو پنڈلیاں اس کی چمکتی ہیں تو ناجائز ہے. اسکن کلر شاکس یا اللہ، یہ تو ظاہر ہے کہ نہ محرموں کے سامنے نہیں پہن سکتی، اپنے شوہر کے لیے پہنے تو پہنے ٹھیک ہے، لیکن ظاہر یہ تو عوام میں ہی پہنتی ہیں باہر نکلتی ہیں. توبہ استغفر اللہ، اس سے توبہ کرنا چاہیے عیسائی بہنوں کو، اور آئندہ بچنا چاہیے ان کو بھی. موٹے کپڑے کے موزے ہوں جس سے وہ چمڑی کا رنگ نہیں جھلکے، بلکہ اگر باہر نکلنا ہے تو موزے پہن کر پنڈلیاں لپٹی ہوئی بھی نظر نہیں آنی چاہیے ان کی ابھار اور پنڈلیوں کا، بلکہ اس کے اوپر شلوار یا جو بھی جو شرعی پردہ ہے مدنی برقع، بے شک ٹخنوں کے بھی نیچے ہو، بالکل اس کا بدن چھپا ہوا ہو، اس طرح وہ اجازت شرعی سے نکلے، اور اجازت شرعی سے پردہ شرعی میں وہ باہر نکلے، نہ کہ آج کل جس طرح بے پردگی ہے، تو بے پردگی حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
بابا جان السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اللہ تعالی تواجے متھا ائی تواجے گھرانے دے متھا رحمت نازل فرمائے.
آمین.
بابا جان عرض ہے تے اساں جے خاص طور اندرونی سندھ میں لفظ نام محمد جکنے کے جو نالو آئے تو انہے کے محمد کرے پکارے ویندوا، جی محمد خان یا محمد عامر کے محمد علی یا محمد عامر، تو پوچھنو یہ آئے تے لفظ محمد کے محمد کرے چون کی آئے.
اصل نا لفظ محمد یہ سندھی میں گالائے رہی ہیں، مکھے سندھی اتنی اچھے نتی ماں مہمان آیا یہ سندھی زبان میں پوچھ رہے کہ محمد کو بگاڑ کر جو آج کل بولتے ہیں نا محمد محمد، یہ انگلش میں محمد بولتے ہیں محمدن، مختلف زبانوں میں مختلف انداز میں اس کو بگاڑتے ہیں اس میں پاک کو، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. بلکہ جب بھی اگرچہ یہاں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مراد نہیں ہوتی، بندہ مراد ہوتا جس کا نام محمد رکھا گیا ہے، یا محمد علی جیسے انہوں نے کہا. تو اب اگر درست پکار سکتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر اس لفظ کو نہ پکارے، علی بھائی بولتے ہیں اس کو. جیسے میں خود محمد نام تو ہزاروں بار رکھا ہوگا، لیکن پکارنے کے لیے الگ سے نام دیتا ہوں، عرف محمد نام، عرف فیضان رضا، عرف شبیر رضا، اس طرح کا کہ جس میں مطلب ہے کہ وہ بگاڑنے کا امکان جو ہے نا کم ہو جائے. شبیر رضا میں بھی بس یہ ہماری قوم میں تو وہ شبیر کو صبیر صبیر بولتے ہیں، صبیر میمن قوم میں. اب یہ کوشش کرتا ہوں کہ میں آسان نہ فیضان بھی بولوں، فیجان بولتے ہیں فیجان، اب اس کا کیا علاج کریں. رجا، ہاں رضا کو رجا. بہرحال یہ کہ یہ نام حتی الامکان درست پکارنے چاہیے، اور محمد یہ تو اتنا پاکیزہ نام ہے کہ اس پر ہماری جانیں قربان. تو اس نام سے پکارنے کے بجائے اور نام سے عرف رکھا جائے، اس سے پکارا جائے، اسی میں آسانی ہے، ورنہ بگاڑتے ہیں تقریباً اگر کہوں نا کہ 99.9 بگاڑتے ہیں. اردو والے بھی بگاڑتے ہیں، کوئی اردو والے سب یعنی ٹھوکے نہیں ہوتے، بگاڑتے بہت، یعنی نام بگاڑنا تو ہر برادری میں اس وقت عام ہے. عرب لوگ بھی بگاڑتے ہیں تو تعجب نہیں ہے، ان کیا بھی مخارج جو ہے نا بعض انہوں نے بھی تبدیل کر دیا ہے، ساق کو تھا پڑتے ہیں لوگ، سلاسا کو تلاتا، صوب کو توب. وہ میں بغداد شریف میں حاضر تھا، حضور غوث پاک کے مزار پر تو ایک جگہ ان کے شہزادے کا مزار تھا، وہ حضرت سیدنا عبد الجبار رضی اللہ تعالیٰ نے بھی گوشت پاک کے شہزادے تھے، تو ان کی بارگاہ میں حاضر تھا میں. وہ باہر سے وہ بس اس طرح کے مزار نہیں بنے ہوئے شہزادوں کے باقاعدہ جو نظر آئے، اس وقت تو نہیں تھے، لیکن دروازے بند تھے اور اس طرح اندر یہ اندر ہے قبر شریف. تو وہ وہاں جو خادم جو تھا وہاں کا، وہ مجھے تعارف کرانے لگا کہ ہذا عبد الغبار، میں کہتا لا عبد الجبار، وہ تھا لا عبد الغبار. تو بیچارہ وہ حالانکہ عربی تھا، مصر کا تھا، لیکن عربی اس کی حالت آپ کے سامنے کہ وہ جیم اس سے نہیں لکھتا، وہ سمجھتا تھا میں غلط بولتا ہوں. حالانکہ جبار اللہ تعالیٰ کا اس میں گرامی ہے، صفاتی نام ہے اللہ تعالیٰ کا جبار، تو غبار کہنا تو اس کا بہت مطلب کیا کریں، عربوں کی بھی پوزیشن بس یار فصاحت. تو اسی لیے بس درست مخارج سب کو سیکھنے چاہیے، عرب ہو یا عربی ہو یا عجمی ہو، سب کو، تاکہ قرآن پاک بھی درست ہو. دنیا میں جگہ جگہ اپنے اپنے انداز پر لوگ پڑھتے ہیں. میں کولمبو میں گیا تھا تو وہ کسی جگہ ختم میں شرکت کا موقع ملا، تو کوئی وہ تھے مولانا صاحب، وہ انہوں نے سورہ فاتحہ، اور جب پڑھنے سورہ فاتحہ میں مجھے تو حیرت میں ڈال دیا انہوں نے. وہ کر وہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے اس کی نقل کر دیتا ہوں. غیر المغلوب علیہم ولا الضالین. ارے میں نے کہا یہ کیا پڑھ رہا ہے، دعات اس سے نہیں ادا ہوتا تھا، وہ لام پڑھتا تھا، پتا چلا کہ وہاں بھی یہ لوگ لام پڑھتے، یہ مخصوص وہاں قوم ہے، یہ اس کو تیمل، ہاں تیمل میرا خیال ہے، جو مسلم جو ہے تیمل، ان سے شاید اقداد ادا نہیں ہوتا آسانی سے. تو جو قاری ہوں گے سیکھتے ہوں گے ادا ہوتا ہوگا، لیکن جنرل جیسے ہمارے یہاں اقداد کو زواد بولتے ہیں، ہمارے یہاں عین کو الف پڑھتے ہیں، شین کو سین پڑھتے ہیں، شین سین سواد سا کا فرق نہیں کرتے، شین کا بھی فرق نہیں کرتے، وہ سب کو سین ہی پڑھتے ہیں. زواد کو وہی جھا پڑھتے ہیں، رم جھان رمضان. چلو اردو میں دعات نہیں بولیں گے، زواد بولیں گے رمضان، لیکن رم جھان تو نہیں ہے نا، میم پر بھی زبر ہے جزم نہیں ہے، رمضان بولتے ہیں تو رمضان نہیں ہے رمضان. قرآنی لفظ ہے، جس طرح قرآن پاک میں اس طرح پڑھنا اچھا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پیارے باپا جان ہمارے لیے دعا کیجیے، پورا سال میں زندگی بسر دو. پیارے بابا جان آپ اسلامی بھائیوں کو مدنی قافلے کے لیے ترغیب دیتے ہیں، میرا بھی دل بہت ہوتا ہے، مجھے بہت شوق ہے میں اپنے ابو کے ساتھ مدنی قافلے میں جاؤں. آپ اس کی کوئی ترکیب بنائے کہ بچے بھی جا سکے. غیبت کے خلاف اعلان جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. محبت ہوگی اچھا جگل کھول جگل کھول کفر مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل کفر مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ سر بے امامہ
سجا رہے گا
انشاءاللہ عز و جل چہرے بے داری سجی رہے گی انشاءاللہ عز و جل سر بے امامہ سجا رہے گا انشاءاللہ عز و جل مدنی لباس سجا رہے گا انشاءاللہ عز و جل شیطان کے خلاف جنگ رشوت کے خلاف جنگ
جاری رہے گی
غیبت کے خلاف جنگ
جاری رہے گی
بابا ہم سب کے لیے سلوا مدینہ کے لیے دعا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
رحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ مدنی منا میرا خیال ہے 5-6 سال کی عمر ہوگی اس کی, آواز سے تو اندازہ ایسے ہی ہو رہا ہے. اب اتنے چھوٹے مدنی منے کا شوق, مرحبا مدنی قافلے کا. اور جو بڑے بڑے اسلامی بھائی مدنی قافلوں میں سفر نہیں کرتے ان کے لیے ایک طرح سے نیکی کی دعوت بھی ہے کہ آپ کو تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے, مجھے تو ابو لے ہی نہیں جاتے, آپ تو جا, آپ کو کون روکتا ہے. تو اس کو اپنے یوں کنورٹ کر لو کہ اس کو دعوت سمجھیں, اور آپ سب مدنی قافلوں میں ہر مہینے کم از کم 3 دن سفر کی سعادت حاصل کیا کریں. اب یہ مدنی منا اس کو چونکہ ہے آخر مدنی منا نا, مسجد کے آداب کا خیال رکھنا اس کے لیے مشکل رہے گا. تو ابھی اس کو بڑے ہونے کا انتظار کرنا چاہیے, اللہ زندہ سلامت رکھے. یہ اگر زندگی پالیں بڑے ہو جائیں تو پھر مدنی قافلوں میں سفر کریں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ والہ وسلم. صلوا علی الحبیب
صلى الله تعالی علی محمد.
فیضان اہل بیت جاری رہے گا ٹنڈو آدم, اس میں فیضان صحابہ و اہل بیت, اپنا مدنی چینل پر جو سلسلہ فیضان صحابہ و اہل بیت. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور, اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور, نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی, نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس کے معنی یہ کہ اہل سنت کا بیڑا, بیڑا میں نے کشتی, اہل سنت کی کشتی تو کنارے لگی جائے گی, اس لیے کہ اہل سنت کے لیے صحابہ کرام جو ہے نا وہ ستاروں کی طرح ہے, اور سمندر میں ستاروں کے ذریعے سمت معلوم کی جاتی ہے. تو یہ ہم کو راستہ دکھاتے ہیں, اور اہل بیت اطہار جو ہیں یہ تو ہیں کشتی ہماری. تو اس لیے ہمارے پاس کشتی بھی ہے, خالی کشتی میں بیٹھ کر سمندر میں چلے جائیں گے تو پھر راستہ بھول جائیں گے, ٹھوکریں کھاتے ہوئے ٹکریں مرتے ہوئے آخر وہ کشتی ڈوب جائے گی, کنارہ ملے گا نہیں. تو ستاروں کے ذریعے اس کو منزل ملے گی. تو یوں الحمدللہ ستارے بھی ہیں ہمارے پاس, سبحان اللہ, دیکھو ستارے بنا کر بھی آئے گی دیوانہ.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مزارات اولیاء پر حاضری دینے کا طریقہ ارشاد فرما دے, اور ہمارے لیے دعا کریں کہ سابقہ نگران شورا مرحوم حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالی علیہ جیسا ہم بن جائیں.
مزار شریف پر حاضری کا طریقہ انہوں نے پوچھا, تو اس کا یہ کہ پائنٹی سے حاضر ہو, بزرگوں کے پائنٹی میں نے قدم, قدموں کی طرف سے حاضر ہو اور چہرے کی طرف رخ کر لے. جب چہرے کی طرف رخ کر کے کھڑا ہوگا نا تو قبلے کی طرف پیٹھ ہو جائے گی, کوئی بات نہیں. اب چہرے کی طرف رخ کر کے اس کا ادب یہی ہے عرض کرنے کا سلام, کیونکہ پیچھے سے اگر آئیں گے قبلہ رخ آپ اپنا رکھیں گے اور پیچھے جائیں گے نا تو صاحب مزار کی پشت ہوگی, پیٹھ ہوگی آپ کی طرف, تو ان کو مڑ کر دیکھنا پڑے گا. تو بزرگوں کو مڑ کر دیکھنے کی تکلیف نہ دی جائے, بلکہ عام کسی مسلمان کی قبر پر بھی حاضری کا طریقہ یہی ہے کہ اس کے چہرے کی طرف سے سلام کیا جائے, اس کو پیٹھ کے پیچھے سے نہیں, کہ اس کو مڑ کر دیکھنا پڑے گا. یہ طریقہ قبر والوں کی پکی سکھایا, اس میں یہ طریقہ دیا ہوا ہے کہ قدموں کی طرف سے آئے اور چہرے کی طرف رخ کر کے سلام عرض کرے. مثلا سلام عرض کرے السلام علیکہ یا سیدی, ان کی ولایت تو مشہور ہے, اگر تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں السلام علیکہ یا ولی اللہ, کیونکہ یہ نہیں ہوتا کہ جو بھی مزار میں گیا وہ ولی اللہ ہی ہو, یہ پتہ نہیں ہوتا. صالحین بھی ہوتے ہیں, اللہ کے نیک بندے بھی ہوتے ہیں, تو ہر نیک بندہ ولی ہو یہ ضروری نہیں ہے نا. ولایت مشہور ہے تو ٹھیک ہے السلام علیکہ یا ولی اللہ, 2-4 قبریں اور بھی ہوتی ہیں تو السلام علیکم یا اہل القبور یہ بھی پڑھ سکتے ہیں, آگے جو دعا کا حصہ وہ پڑھ رہے ہیں. اور وہاں سورہ فاتحہ اور تین بار 11 مرتبہ قل ھو اللہ شریف پڑھ لیجئے، اول آخر درود پاک پڑھ لیجئے، حصہ الثواب کر دیجئے، زندگی بھر کی جو نیکیاں وہ بھی حصہ الثواب ہو سکتی، اور قبر شریف سے اگر ممکن ہو تو چار ہاتھ دور رہیں، یعنی دو گز تقریباً دور رہیں، یہ ادب ہے، دو میٹر سمجھ لیں آپ اس کو، دو میٹر دور رہیں، قبر کو چھونا چومنا یہ ہے تو جائز، لیکن ادب یہی ہے کہ نہ چوما جائے نہ چھوا جائے، بلکہ دو گز دور رہے، اس میں تعظیم زیادہ ہے، تو قبر پر منہ رکھ کر چومنے میں یہ ہے کہ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں نا جو اس کو نوٹ کرتے ہیں، پھر نعوذ باللہ اس کو بولتے ہیں سجدہ ہو رہا ہے، چومنا سجدہ نہیں ہے، جائز بھی ہے، اجازت ہے اس کی، لیکن ادب یہ ہے کہ نہ چومے، تو اس کو چوما تو اس نے کوئی غلط نہیں کیا، لیکن ہم مطلب احتیاط کریں کہ کوئی خامہ کا ہماری وجہ سے دیکھ کر وہ لوگوں کو بدظن کرے کہ دیکھو یہ سجدہ کرتے ہیں فلاں کرتے ہیں، نعوذ باللہ، آج کل جو حالات ہیں وہ آپ کو پتہ ہے، تو یوں بھی احتیاط میں عافیت ہے، واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی النبی
صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا یہ ایک ایس ایم ایس آیا ہے، اسلامی بھائی نے بھیجا مگر اسلامی بہنوں کی طرف سے، کہ سوال کچھ اس طرح کا ہے کہ غسل میت کی کیا فضیلت ہے، کیا اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں؟ اسلامی بہنیں غسل میت سے بہت کتراتی ہیں.
یہ تو فرض کفایہ ہے، اگر کوئی غسل نہیں کرے گا تو جن جن کو خبر پہنچی وہ گناہگار ہوں گے، تو جب فرض کفایہ ہے تو جو عمل کرے گا ظاہر اس کو فرض کا ثواب ملے گا، تو فرض کا ثواب تو سارے نفلوں سے بڑا ہوتا ہے اور بہت عظیم ثواب ہے. پھر اس میں یہ بھی ہے کہ مردہ جسم کو چھونا حدیث شریف میں عبرت کے لیے اس کی ترغیب بھی ہے کہ اسے عبرت حاصل ہوتی ہے، اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. اگر بعض اس طرح کی بہنیں سے کتراتی بھی ہیں تو یہ ان کی غلط فہمی ہے، اس سے وہ بس وہ مردے سے لوگ پتہ نہیں ڈرتے ہیں، زندہ تھا تو نہیں ڈرتے تھے، جب میں نے کچھ کر سکتا تھا زندہ تھا مار سکتا تھا چھین سکتا تھا تب نہیں ڈرتے تھے، اب مرا ہوا پڑا تو ڈر جاتے کہ ابھی لپٹ جائے گا، ابھی کیا لپٹے گا بیچارہ، تو گیا یہ تو خلاص، اب یہ وہ اب آپ کے رحم و کرم پر ہے، گویا کہ آپ ہلاؤ گے تو ہلے گا، آپ جلاؤ گے تو جلے گا، آپ کروٹ بدلو گے تو کروٹ بدل سکے گا، آپ ہٹاؤ گے تو بےچارا ہٹ جائے گا، اپنے طور پر تو کچھ انگلی بھی نہیں ہلا سکے گا، اب کیسے بھاگ کے لپٹ جائے گا یا کاٹ کھائے گا آپ کو، تو یہ بس وہم جو ہوتے نا وہمات قسم کے وہمات نہیں ہے کہ یہ مردے کا یوں تو مردے کا یوں ہو گیا تو اس سے کترائیں گے اس سے، تو یہ چھوت چھات جو ہے نا یہ اسلام میں نہیں ہے، مسلمانوں میں نہیں ہے سر، تو غسل دینا چاہیے ثواب ملے گا، اور جہاں دوسرے غسل دینے والے موجود ہیں جہاں پر وہاں اگر کوئی اجرت پر غسل دیتا ہے تب بھی جائز ہے. ہاں جہاں کوئی بھی غسل دینے والا ہے ہی نہیں تب اس کو پھر مفت غسل دینا ہوگا، لیکن چونکہ دوسرے غسل کرنے والے بہت سارے موجود ہوتے ہیں تو اب کسی نے اجرت پر ہی غسل کر دیا تو جائز ہے، لیکن ثواب کے لیے دینا چاہیے، پیسے نہیں لینا چاہیے، ثواب بہت ہے اس کا، خود بہت عبرت ہے اس میں. غسل دینے والا جو امین ہونا چاہیے کہ اگر کوئی اس کا عیب دیکھے، میت کا بدبو نکلی یا اس کا چہرہ بدل گیا، یعنی کوئی سی اس میں خرابی نظر آئی تو اس کا عیب چھپائے، نہ کہ سب کو کہتا پھرے. ہاں البتہ اگلا آپ کو بد مذہب تھا یا اس کا کوئی ایسا مخصوص گناہ تھا اور اس کی نیت ہے کہ لوگوں کو عبرت کے لیے وہ بتاتا ہے تو اس کی گنجائش نکلنا اور بات ہے، لیکن جنرل خالی بولنا کہ یار بڑا بدبودار مردہ تھا یوں تھا ہوں تھا نہیں، یعنی کسی کی نشاندہی کر کے، ویسے ہی کسی نے بہت سارے غسل دیے اور کہا کہ یار ایک مردہ مجھے ایسا ملا تھا جس میں تو یوں یوں تھا، تو وہ اس میں حرج نہیں ہے، کسی کی خاص تعین کر کے کسی مردے کا، یا تعین یہ نہیں کر رہا لیکن اس کو پتا ہے کہ یہ کس کے بارے میں کہہ رہا، تب بھی جائز نہیں ہے، تو بد مذہب ہو نا اور اس کے بارے میں لوگوں کو اس سے روکنا مقصود ہو تو اس کے بتانے میں حرج نہیں، اس سے بڑا ایمان مضبوط ہوتا ہے اس طرح کی باتیں بتانے سے، کہ آدمی بد مذہبی سے ڈرتا ہے توبہ کرتا ہے گناہوں سے بھاگتا ہے کہ نہیں نہیں ہم اپنے یہ نہیں کریں گے، ایسا ہو جاتا ہے. جیسے کہ وہ ایک بد مذہب مرا تو میں نے اس کے بارے میں سنا، یہ پاکستان ہی کا ایک واقعہ، ایک شہر کا، تو میں نے اس کا سنا کہ اس کی قبر سے وہ دھوئے کی بدبو آتی ہے، تو میں مطلب یعنی کہ اس کو برسوں ہو گئے تھے مرے ہوئے، وہ بولے دھوئے کے تھا بد مذہب، تو میں باقاعدہ اس کو وہاں جب اس شہر میں گیا نا تو میں نے کہا اس کی قبر پہ لے چلو مجھے، قبرستان مشہور قبرستان ہے وہ، قبرستان میں تو لاکھوں کروڑوں دفن ہے، وہ دنیا کا نہیں تو پاکستان کا ہو سکتا ہے سب سے بڑا قبرستان ہو، میانی قبرستان ہے نا، آپ تھے کہ نہیں، آپ پیدا بھی نہیں ہوں گے، وہ میانی قبرستان مرکز الاولیاء کا میرا خیال ہے سب سے بڑا قبرستان ہے، میلوں پر پھیلا ہوا ہے، مطلب وہاں یہ مدفون ہے، تو میں گیا تھا تو یقین مانے مجھے دھوئے کی بدبو آ رہی تھی، یقین مانے، اس سے میرا ایمان کیسا مضبوط ہوا، یار میں یار رسول اللہ کہتا ہوں یہ کہتا رہوں گا، یار اپنے کو نہیں چھوڑنا بھائی، نہیں 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 اپنے صحیح ہے، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے،
نعرے رسالت
یا رسول اللہ،
نعرے رسالت
یا رسول اللہ،
نعرے رسالت
یا رسول اللہ،
یا رسول اللہ، یا رسول اللہ پکارو، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، جب تلک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے، جب تلک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ پکارو، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار، نعرہ رسالت
یا رسول اللہ،
نعرہ رسالت
یا رسول اللہ،
یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ پکارو، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ،
صلوا علی الحبیب،
صلی اللہ تعالی علی محمد،
محمد سعید نام ہے میرا، گجر خان سے جی، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے صبح سے تکلیف تھی دل کے اوپر، سینے کے اوپر بھی اور کمر میں بھی، تو میں حضرت نے بتایا کہ جی پانچ وقت کی نماز اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس سے کمر کا درد بھی اور یہ جو آپ کی تکلیف ہے وہ دور ہو جائے گی، تو میں نے ابھی میں نے وہ نماز پڑھی اور ان کے وظائف بتائے ہوئے تھوڑے سے کیے، تو اس سے مجھے بڑی تکلیف میں بڑا فاقہ ہو گیا اور مجھے بڑا یعنی اس میں لطف آیا، اور اس میں جو ان کی جو بتائی ہوئی باتیں ہیں وہ حرفن حرفن سچ ہیں، اور جس طریقے سے وہ تبلیغ کر رہے ہیں اللہ پاک انہیں اجر عظیم دے، شکریہ جی، بہت شکریہ،
ماشاء اللہ، آپ نے ہاتھوں ہاتھ اللہ رسول کا نام لیا اس کی برکتیں دیکھ لی، تو اب یہ کہ عمر بھر نماز چھوڑنی نہیں ہے، اپنی اولاد کو بھی نماز کا پابند بنانا ہے کہ بچہ بچہ اپنے گھر کا نماز پڑھے، گھر کا ہر فرد نماز پڑھے، نماز نماز نماز، صلاح صلاح صلاح، نماز نماز نماز، ہے نا، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائی گئی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو اب یہ کہ نماز قائم کرو، بس نماز کو نہ چھوڑے، اللہ تعالی نماز کے برکت سے اور ذکر و اذکار کی برکت سے، درود و سلام کی برکت سے جہاں اس نے دنیا میں راحت بخشی، قبر میں بھی راحت بخشے گا اور قیامت میں بھی راحت دے گا، اور انشاءاللہ جنت کی نعمت بھی عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ جنت کی نعمت بھی عطا فرمائے گا۔ مدنی ماحول میں بھی آج یہاں دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں تو انشاءاللہ اور برکتیں نصیب ہوں گی انشاءاللہ عز و جل۔ سب اسلامی بھائی جو تازہ دم اسلامی بھائی تشریف لائیں مختلف مقامات سے وہ بھی، اور ہر مہینے کم از کم 3 دن کا سفر ضرور کیا کریں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
وعلیکم السلام۔
محمد رمضان اتاری شیخ آبادی سخر سے بات کر رہا ہوں۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا اللہ کا دیدار کسی انسان کو ہو سکتا ہے، اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کون کون سی نمازیں فرض تھی، اور ہم نے سنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 6 نمازیں فرض تھی، ان کا نام بتا دیں۔
اللہ تبارک و تعالی کا دیدار ظاہری آنکھوں سے تو صرف میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کو حاصل ہوا ہے، اس کے علاوہ کسی نبی کو بھی بیداری میں ظاہری آنکھوں سے دیدار کی نعمت نہیں ملی۔ البتہ خواب میں دیدار ہو سکتا ہے، اور کافی اولیاء کرام کو دیدار ہوا ہے۔ ہمارے آقا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی 100 مرتبہ خواب میں اللہ تعالی کا دیدار ہوا ہے۔ اچھا، دوسرا ان کا سوال ہے وہ کتنی نمازیں فرض تھیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر 5 وقت کی نمازیں جو ہم سب جانتے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ تو فرض تھی ہی، ساتھ میں تہجد بھی فرض تھی، ہم پر فرض نہیں ہے۔ ہمارے لیے تہجد جو ہے وہ سنت ہے، یہ بھی ہمارے لیے دیکھو آسانی ہے۔ اب فجر پڑھنے کے مطلب یہ نہیں کہ لالے ہیں، تہجد بھی فرض ہو جاتی تو، بلکہ 50 نمازیں فرض ہوئی تھی تو موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے کہ وصال ظاہری کے 1000 برس کے بعد بھی ہماری امداد فرمائی، موسیٰ علیہ السلام نے مدد فرمائی، جو یعنی کہ انتقال کے بعد کوئی مدد نہیں کر سکتا، کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہماری مدد فرمائی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ یہ نہیں پڑھ سکیں گے 50 نمازیں، آپ کم کروائیے، تو اس طرح وہ کم ہوتے ہوتے 5 رہ گئی۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی مدد سے ہوئی، کسی کو اچھا مشورہ دینا یہ مدد ہے۔ الحمدللہ، واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب محمد۔
غلام حسین عطاری حضور گوجرہ سے عرض کر رہا ہوں۔ باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ماہ محرم الحرام میں سنت نکاح کرنا کیسا ہے؟ ہمارے ہاں کچھ لوگ اس ماہ میں شادی کرنا اچھا نہیں سمجھتے، کرم فرمائیں اس کے متعلق ہماری شرعی رہنمائی فرما دیں۔
محرم الحرام، حرام سے مراد یہ حلال حرام والا جو ہمارے عرف میں بولتے ہیں نا، وہ حرام نہیں ہے۔ حرام کے معنی حرمت والا، حرمت معنی عزت، عظمت، تو یہ مہینہ عظمت والا ہے۔ قرآن پاک میں 4 مہینوں کو حرمت والے مہینے کہا گیا، ان میں سے ایک محرم بھی ہے، بہت بابرکت مہینہ ہے۔ اور آج سے نہیں، یہ تو مطلب یعنی کہ وہ اس کی حرمت تو بہت پرانی ہے، پچھلے نبیوں کے دور میں بھی اس مہینے کی حرمت تھی، عاشورے کی خاص کر حرمت تھی، تو یہ بہت بابرکت ہے۔ محرم میں نکاح کرنا بالکل جائز ہے، عاشورے کے دن بھی نکاح کرنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بالکل نکاح ہو جائے گا، نحست نہیں ہے، باب برکت ہے۔ البتہ اب چونکہ فی زمانہ لوگ عاشورے میں نکاح کرنا پسند نہیں کرتے، یہ ان کی جہالت ہے، شریعت میں کوئی ممانعت نہیں ہے، تو اگر خاندان میں فساد ہوتا ہو تو پھر ایسا نہیں ہے کہ محرم کے دن میں نکاح کرنا ہی کوئی واجب ہو، تو اس لیے وہ مسلمانوں کو فساد سے بچانے کے لیے اگر محرم میں نہ کرے تو نہ کرے، مگر اس کو ناجائز سمجھنا تو گناہ ہے۔ یعنی شریعت نے جس کو ناجائز نہیں کہا، اللہ اور رسول نے جس کام کو ناجائز نہیں کہا، اس کو اگر کوئی ناجائز کہے گا تو گناہگار ہوگا، کہ یہ اللہ اور رسول پر ایک طرح سے تہمت باندھنا ہوا۔ اب محرم شریف کا جو عاشورے کے دن جو حادثہ حائلہ رونما ہوا کربلا کا، جس میں گلشن رسالت کے مہکتے پھولوں کو خاک و خون میں تڑپایا گیا میدان کربلا میں. یہ ایک ناقابل فراموش اور تاریخ کا تاریک باب ہے کہ اس طرح تین روز بھوکا پیاسا رکھ کر اپنے ہی نبی کے نواسے کو اور ان کے خاندان کو تڑپا تڑپا کر شہید کرنا یہ کرنے والوں نے کیا. ٹھیک ہے نا, تو یہ بہت مطلب یعنی کہ واقعی یعنی کہ صدمے کی باتیں جو ہوئی. البتہ یہ 61 ہجری میں ہوئی نا, یہ حادثہ جو ہوا کربلا کا یہ ہجری 61, اور شریعت کے احکام اور اسلام تو پہلے مکمل ہو گیا تھا, دین پہلے مکمل ہو گیا تھا. تو بعد میں یہ واقعہ ضرور ہوا ہے, لیکن یہ یاد رکھیے کہ سوگ یہ 3 دن ہوتا ہے کسی کے انتقال پر, اور بیوی کے لیے اپنی شوہر کی موت کے سوگ کے دن ہیں وہ 4 مہینہ 10 دن ہیں عدت, یہ اس کے سوگ کے دن ہیں صرف بیوی کے. سوگ کے دن وہ 3 تھے وہ گزر چکے. ہاں امام علی مقام امام مظلوم کی محبت اور ان کی ظلم کی داستان کو یاد, ان پر جو ظلم ہوا اس داستان کو یاد کر کے یا اس کو سن کر ان کی محبت میں کسی کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں وہ رنجیدہ ہو جاتا ہے, تو یہ تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے, بہت بڑی سعادت کی بات ہے. حضرت سیدنا سہل تستری علیہ رحمت اللہ القوی کے بارے میں منقول ہے, یہ بہت بڑے ولی تھے اور صدیق تھے. ولی کا سب سے بڑا درجہ جو ہے نا صدیق ہے, تو مقام صدیقیت پر فائز تھے. تو ان ایک دن عاشورے کے روز انہیں کربلا کے اس حادثے کا تصور بندھا کہ نبی کا نواسا بھوکا پیاسا میدان کربلا میں ظلم و جفا کا شکار ہوا اور ظالموں نے بے دردی سے ان کو شہید کر دیا. تو یہ سوچ کر ان کے دل میں ایک ہوک سی اٹھی, یہ تڑپے, ایک دم صدمہ ان کو پہنچا, غم ہوا, اور ان کو انہوں نے یہ کہا کہ کاش میں پہلے پیدا ہو چکا ہوتا اور 61 ہجری میں کربلا میں بھی میں حاضر ہو جاتا اور نواسہ رسول پر اپنی جان قربان کرنے میں کامیاب ہو جاتا. یہ ان کی نیت بنی, خواہش ہوئی. رات جب سوئے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جان خواب میں تشریف لیا ہے, اور جو کچھ فرمایا اس کا لبے لباب یہ ہے, خلاصہ یہ ہے کہ میرے مظلوم نواسے کے غم میں جو ایک آنسو کا قطرہ بہائے زمین و آسمان والے مل کر اس کا ثواب لکھنے بیٹھے تو نہ لکھ سکے, یعنی بہت بڑا ثواب. بے ساختہ شہید کربلا کی محبت میں بندے کا غمگین ہو جانا, تو اب جیسے کہ بازوں کو دیکھا ہے وہ محرم کے 10 دن چپل نہیں پہنتے, ایسے دیکھے میں نے ننگے وہاں پھرتے. اچھا بازوں بچپن میں ہم بھی یعنی یہ سمجھتے تھے, پر پتہ نہیں تھا نا کہ محرم کی 10 تاریخ کو گوشت بند ہوتا تھا, تو وہ بس عورتوں میں اور یہ باتیں ہوتی تھی کہ نہیں عاشورے کے دن گوشت نہیں کھانا چاہیے, تو تعجب ہوتا تھا, وہ سمجھ نہیں پڑتی تھی. انڈے کھانے چاہیے, ملائی پراٹھا کھاؤ, سب کچھ, خالی گوشت ہی نہ کھاؤ, سارا دن ڈٹ کے کھاؤ. امام پاک تو 3 دن تک بھوکے پیاسے رہے تھے اور اپنے ڈٹ کے کھائیں, ناشتہ بھی ڈٹ کر کریں, دوپہر کو بھی زہرانہ لنچ کریں, رات شام کو بھی ڈنر کریں, اور بیچ میں بھی کچھ نہ کچھ بچرتے رہیں. اپنے ٹھیک تو بھائی کم از کم روزہ ہی رکھ لو یار. امام علی مقام بھوکے پیاسے تھے, یہ تو ٹے ہے کربلا میں, تو 10 محرم کے روزے کی تو ویسے فضیلت بھی ہے حدیثوں میں, اور وہ پہلے سے مطلب یعنی کہ وہ یہودی جو تھے وہ روزہ رکھتے تھے عاشورے کا. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ دیکھا یہودی روزہ رکھتے ہیں تو ان سے بات ہوئی, تو انہوں نے بتایا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کو اسی دن فرعون سے اللہ تعالی نے نجات بخشی تھی, تو ہم اس کی خوشی میں روزہ رکھتے ہیں. تو فرمایا, یعنی مفہوم حدیث شریف فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی اس خوشی کا منانے کا ہم کو زیادہ حق ہے, تو آپ نے بھی حکم دیا کہ روزہ رکھو. پھر یہ کہ ان کی مشابہت اور نقالی سے بچنے کے لیے ایک دن آگے پیچھے روزہ رکھ لو, یہ بھی ارشاد ہوا حدیثوں میں, یہ بھی مضامین ہے. تو 9 اور 10 محرم یا 10 اور 11 محرم کا روزہ یہ رکھ لیا جائے, تو یوں ان کی بھوک اور پیاس یاد کرنے کے لیے, انہی کے ایصال ثواب کے لیے آپ روزہ رکھ لیجیے. کھچڑا کھانا ہے نا, ٹھیک ہے کھچڑا انشاءاللہ افطار میں کھائیں گے یار, کھچڑا کہیں نہیں یاد ہے. شربت پئیں گے, ٹھیک ہے شربت بھی افطار میں پئیں گے انشاءاللہ, رچ کے پئیں گے. دن کو روزہ, دعوت اسلامی والے تو رکھتے ہیں روزہ الحمدللہ. ہاں دعوت اسلامی والو ماشاءاللہ, عاشورے کا روزہ رکھنا ہے نا انشاءاللہ. تو 7 میں 9 یا 10 یا 10 11 کا روزہ انشاءاللہ دعوت اسلامی والے بھی رکھیں گے, دعوت اسلامی والیاں بھی رکھیں گی, اور انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین بھی رکھیں گے انشاءاللہ عز و جل. تو ہم تو بھوک پیاس کی یاد یوں مناتے ہیں, خالی گوشت چھوڑ کر پراٹھے کھاؤ یہ کوئی عشق توڑی ہے یار, پیزے کھاؤ وہ پتہ نہیں کیا کیا کھا جاتے ہیں. تو اب تو خیر وہ بچپن میں دیکھا تھا وہ بھی چلا گیا, اب تو کھچڑا پکتا ہی گوشت ہے, گوشت تو اس کا لازمی جز مانا جاتا ہے کھچڑے کا, تو کھچڑا تو ہوتا ہی اس میں, کھچڑے میں گوشت تو ہوتا ہی ہوتا ہے. تو بہرحال یہ کہ گوشت کھانے میں عاشورے کے روز کوئی گناہ نہیں ہے, اسی طرح شادی کرنے میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن چونکہ عوام تقریباً اکثریت عوام میں یہ بہت یار غلط بات ہو گئی ہے, ان دنوں یہ نکاح نہیں کرتے, تو اب یہ چونکہ یہ چل پڑی ہے اب اس لیے اس کو نکاح اس میں کرنا واجب بھی نہیں ہے. تو کرنے اگر فتنہ فساد ہے تو نہ کرے, باہر ملکوں میں تو پتہ بھی نہیں ہوتا, عاشورے کا ہی پتہ نہیں چلتا, عرب ممالک میں تو عاشورے کی چھٹی بھی نہیں ہوتی, جہاں میں نے دیکھا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ عاشورہ ہے لوگوں کو. یہ بھی غلط ہے, عاشورے کا پتہ ہونا چاہیے, ایک مبارک دن ہے کہ پتہ چلے تاکہ لوگ اس کی وہ احترام کریں, اس کا روزہ رکھیں, اس کی فضیلت پائیں, پتہ نہیں ہوتا. ہمارے یہاں الحمدللہ چھٹی ہوتی ہے عاشورے کے روز, تو یوں مطلب انہیں پتہ چلتا ہے, جگہ جگہ علماء کرام واز فرماتے ہیں, سبھی نے لگتی ہیں, اور مطلب ایک محرم شریف کا ایک تصور ہمارے یہاں شریعت کے مطابق کرنے والے بھی کرتے ہیں, نیازیں ہوتی ہیں, تو یوں سلسلہ چلتا ہے, وہ پتہ چلتا ہے بچپن سے دیکھا ہے کہ محرم میں ہمارے یہاں احترام ہوتا ہے, نمازیوں کی تعدادیں بھی غالباً بڑھ جاتی ہیں, لوگوں کا عبادت کی طرف کچھ رجحان ہو جاتا ہے, گانے باجے بند ہو جاتے ہیں, 10 دن تک وہ غالباً گانے باجے بھی نہیں آتے, میڈیا میں بھی نہیں آتے. چلو اس بہانے وہ 10 دن تک اس گناہ سے تو جان چھوٹتی ہے, اللہ کرے کہ وہ محرم کی یاد یہ سارا سال رہے, ان مانو کر یہ گانے باجے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جائے, اللہ کرے توبہ ہو جائے اس سے. یہ میرے پاس اس وقت فتح و رضویہ جلد 12 صفحہ نمبر 487 پر میرے آقا اعلی حضرت نے اس میں یہ بھی لکھا ہے, کون سا سنی ہوگا جسے واقعہ حائلہ کربلا کا غم نہیں, یا اس کی یاد سے اس کا دل محزون یعنی غمگین اور آنکھ پرنم نہیں. ہاں مصائب میں ہم کو صبر کا حکم فرمایا ہے, جزا فضا کو شریعت منع فرماتی ہے, اور جسے واقعی دل میں غم نہ ہو اسے جھوٹا اظہار غم ریا ہے, اور قصدن غم آوری اور غم پروری خلاف رضا ہے. نہ جان بوجھ کر وہ غم کا ڈھونگ رچانا, ارے یہ ریاکاری اور خلاف رضا بھی ہے. تو بغیر دل میں غم کسی کو قدرت ہی ہے تو وہ تو اس کی سعادت ہے نا. تو میرے آقا اعلی حضرت ارشاد فرماتے ہیں جسے اس کا غم نہ ہو, نہ فطری طور پر جسے اس کا غم نہ ہو اسے بے غم نہ رہنا چاہیے, یعنی اس کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو غم نہیں ہے, یہ اس کی خامی ہے. بلکہ مزید فرماتے بلکہ اس غم نہ ہونے کا غم چاہیے کہ اس کی محبت ناقص ہے, اس کی محبت جو ہے خامی والی ہے, اور جس کی محبت ناقص اس کا ایمان ناقص, جس کے محبت میں یہ کمی ہے تو گویا اس کے ایمان میں بھی کمی ہے. تو اس لیے وہ غم ہونا اپنی جگہ پر ہے, اور غم کی صورت خامہ خواہ مطلب پیدا کرنا یہ الگ بات. جو دل میں ہو نا, دل کیا پھر آنکھوں سے اظہار ہو جاتا ہے تو کوئی عرض نہیں. آدمی روتا ہے ٹھیک ہے, اشک باری کرتا ہے غم میں, تو وہ اچھی بات ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب.
باپا بھی جیسے آپ نے فرمایا کہ عاشورے کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے, تو اس میں ایسی کیا خصوصیتیں کہ اس دن کی ایسی کیا برکتیں, ایسے کیا اس میں واقعات ہوئے ہیں, اس بارے میں کچھ اگر ارشاد فرما دیں.
ہاں وہ ماشاءاللہ فیضان سنت جلد اول کے صفحہ نمبر اوپر سے 568 نیچے سے 1347 سے شروع ہو رہا ہے. یا شہید کربلا ہو دور ہر رنج و بلا کے 25 حروف کی نسبت سے عاشورہ کی 25 خصوصیات. 10 محرم الحرام عاشورہ کے روز حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ قبول کی گئی. نمبر 2, اسی دن انہیں پیدا کیا گیا, اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا, اسی دن عرش کرسی آسمان زمین سورج چاند ستارے اور جنت پیدا کیے گئے. اسی دن حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے آبا و اجداد میں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تک میرے آقا کا سلسلہ چلتا ہے. تو یوں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جد اعلیٰ کا یوم ولادت ہے عاشورے کا دن. لیکن افضل میرے آقا ہی ہیں, ابراہیم علیہ السلام کے بھی آقا ہیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, بلکہ سب کے جد امجد تو حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, لیکن سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آدم علیہ السلام کے بھی آقا ہیں. اعلی حضرت امام علیہ سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعر میں اس کا یوں بیان کرتے ہیں, ظاہر میں میرے پھول حقیقت میں میرے نخل, ظاہر میں میرے پھول حقیقت میں میرے نخل, اس گل کی یاد میں یہ صدا بلبشر کی ہے, اس گل کی یاد میں یہ صدا بلبشر کی ہے. بلبشر یا ابوالبشر کا مخفف ہے, ابوالبشر معنی انسانوں کے باپ. تو سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تمام انسانوں کے والد گرامی ہیں. آدمی, آدمی کے معنی یہی ہے, آدم والے. آدم کے ساتھ یا نسبت ہی لگ گیا نا کہ جن کو آدم سے نسبت ہے, تو سارے آدمی آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. بعض لوگ خامہ کا بندر ہی بنتے ہیں, وہ بولتے ہیں انسان بندر سے پیدا ہوا ہے, تو میں تو ان کا بھی کہوں گا تم بھی بندر سے پیدا نہیں ہو, جھوٹ بولتے ہو. بندر تم کو عزیز ہے ٹھیک ہے, پالتے رہو, نہیں پالتے بھی کیوں رہو, فاسق ہے بندر. مطلب یہ کہ بندر ہی کوئی بھی نہیں ہے, بندر کی اولاد نہیں ہے. یہ سائنسدان جھوٹ بولتے ہیں, ان کو غلط فہمی ہے. ان کو توبہ کر کے تم بھی دعوت اسلامی میں آ جاؤ تو انشاءاللہ آدمی بن جاؤ گے. تو اپنے آپ کو آدمی بولتے بھی نہیں ہوں گے نا, بندر ہی بولتے ہو تو یہ سنا نہیں ہے. تو بہرحال تو ہم آدمی ہیں, آدم علیہ السلام سے نسبت رکھتے ہیں, وہ آدمی بولتے ہیں آدمی. تو دال ساکن نہیں ہے, یہاں دال پر زبر ہے, آدمی صحیح تلفظ. ابو البشر یہ سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب ہے. تو یہ شعر جو ہے نا اس کے معنی یہ کہ ظاہر میں میرے پھول حقیقت میں میرے نخل, نخل درخت کو بولتے ہیں, خصوصاً کھجور کے درخت کو بولتے ہیں. تو کہ بظاہر تو آپ میرے پھول ہیں لیکن حقیقت یہ کہ آپ میرے بھی درخت ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیدا نہ کیا جاتا تو نہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لاتے ان کا وجود مسعود ہوتا، نہ کعبہ شریف کی بنیاد رکھی جاتی، نہ منا شریف کی جلوہ گری ہوتی۔ تو یہ ساری بہاریں جو ہیں یہ میرے مصطفیٰ کے دم قدم کی ہیں۔
وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا،
میرے اعلیٰ حضرت فرماتے
وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے یہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔
کسی اور شاعر نے بڑا پیارا شعر کا ہے، شعر ہے یا رباعی ہے، محمد کی جلوہ نمائی نہ ہوتی، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، محمد کی جلوہ نمائی نہ ہوتی تو دارین میں خوش نمائی نہ ہوتی، خدا اگر محمد کو پیدا نہ کرتا قسم ہے خدا کی خدائی نہ ہوتی، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ خدائی نہ ہوتی اس کے معنی یہ نہیں کہ خدا ہی نہ ہوتا، نعوذ باللہ، یہ معنی نہیں، یہ ساری مخلوق یا ساری کائنات اس کو خدائی بولتے، اس کے معنی خدائی کے معنی یہ کہ اگر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری نہ ہوتی تو یہ کوئی رونقیں، نہ انسان ہوتے، نہ حیوان ہوتے، نہ جنات ہوتے، نہ فرشتے ہوتے، نہ جنت، نہ توسک، نہ چاند، نہ ستارے، نہ سورج، نہ چاند، نہ پھول، نہ پھلواڑی، نہ باغ، نہ باغبان، کچھ بھی نہ ہوتا، سب میرے آقا کے دم قدم کی بہار ہے، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اچھا، عاشورہ ہی کے دن حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو نجات ملی اور فرعون اپنی قوم سمیت غرق ہوا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام پیدا کیے گئے، سبحان اللہ، سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام عاشورہ کے روز پیدا ہوئے، سبحان اللہ، ان کا بھی یوم ولادت ہے۔ اسی دن انہیں آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا۔ اسی دن حضرت سیدنا نوح علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی کوہ جودی پر ٹھہری۔ یہ نوح علیہ السلام آدم ثانی ہیں، ان کا لقب ہے آدم ثانی، کہ اب بقیہ جو نسل انسانی ہے ان سے چلی ہے۔ اسی دن حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو ملک عظیم عطا کیا گیا۔ اسی دن حضرت سیدنا یونس علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کے پیٹ سے نکالے گئے۔ اسی دن حضرت سیدنا یعقوب علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی بینائی کا ضعف یعنی کمزوری دور ہوئی۔ یہ معاذ اللہ بولتے نا کہ یعقوب علیہ السلام نابینا ہو گئے، نہیں، نابینا نہیں ہوئے تھے، نبی کے ساتھ کوئی بھی نبی نابینا نہیں ہوئے، یعنی کہ نظریں جیسے بہت کمزور ہو جاتی ہیں نا تو یہ عرفن کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ نابینا ہو گیا، تو ورنہ نابینا نہیں ہوئے تھے، ان کی نظریں بہت کمزور ہو گئی تھیں۔ حضرت سیدنا شعیب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر مبارک بھی بہت کمزور ہو گئی تھی۔ اسی دن حضرت سیدنا یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام گہرے کنویں سے نکالے گئے۔ اسی دن حضرت سیدنا ایوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی تکلیف دور کی گئی۔ آسمان سے زمین پر سب سے پہلی بارش اسی دن نازل ہوئی، یوم برسات بھی ہے، یوم عاشورہ، سبحان اللہ۔ اسی دن کا روزہ امتوں میں مشہور تھا، یہاں تک کہ یہ بھی کہا گیا کہ اس دن کا روزہ ماہ رمضان المبارک سے پہلے فرض تھا، پھر منسوخ کر دیا گیا، کینسلیشن ہو گیا، کینسل ہو گیا، اب روزہ فرض نہیں ہے عاشورے کا۔ امام الحمام، امام علی مقام، امام عرش مقام، امام تشنا کام، سیدنا امام حسین سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مع شہزادگان و رفقا 3 دن بھوکا پیاسا رکھنے کے بعد اسی عاشورہ کے روز دشت کربلا میں انتہائی صفاقی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ یہ 25 خصوصیات عاشورے کی بیان کی گئی.
ابا قیامت جو قائم ہوگی یہ بھی دس محرم ہوگی
غالباً, اور جمعہ کا دن ہوگا.
امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو بیعت کی جائے گی بابا وہ بھی دس محرم ہوگی.
سبحان اللہ, نہیں تو ابھی دس محرم آ رہی ہے, کوئی امام مہدی کھڑا نہ ہو جائے یار.
بابا وہ تو ابھی
کوئی امام مہدی اگر آپ کو مل جائے نا آج کل میں, تو وہ کسی وہ ماہر نفسیات سے رجوع کرنے کا اس کو مشورہ دیجیے. ابھی امام مہدی کو بہت دیر ہے. امام مہدی ویسے نہیں آئیں گے, وہ شان و شوکت سے تشریف لائیں گے اور وہ خود نہیں بولیں گے میں امام مہدی ہوں. آسمان سے آواز آئے گی کہ یہ اللہ کا خلیفہ ہے, اس کی بیعت کرو. تو ہم اسی کو امام مہدی مانیں گے جب آسمان سے سنیں گے اس کے لیے اعلان. ابھی بہت سی نشانیاں باقی ہیں, تو بعض پگلے میرے کو بھی ٹکرے ہیں ایسے اکا دکا میں امام مہدی ہوں.
وہ جو ٹکرا تھا آپ کو امام مہدی بننے والا, پاگل خانے کا ایڈریس پتا ہوگا نا آپ کو؟
ہاں وہ ٹکرا پاگل خانے میں ہی تھا, بلکہ بیت الفنا میں ٹکرا تھا یار. مجھے ایک لڑکا آ گیا تھا بس بےچارا, وہ باتیں کر رہا تھا بھیکی بھیکی, سمجھا بجھا کے میں نے رخصت کر دیا, سختی نہیں کی اس پر. اب نارمل لگ رہا تھا مجھے باتوں سے, یاد پڑتا ہے مجھے کچھ اس طرح, کئی سال پرانی بات ہے. ویسے کبھی کبھی اخباروں میں بھی اس طرح کی خبریں آئی ہیں غالباً کہ امام مہدی پیدا ہو گیا, امام مہدی فلاں جگہ ابھی روپوش ہے تو آ رہا ہے تو آ رہا ہے تو آ رہا ہے. بھائی تشریف تو لا رہے مگر ابھی دیر ہے, ابھی کہیں غار وغیرہ میں چھپے ہوئے نہیں ہیں وہ, ابھی دیر ہے. بہت نشانیاں باقی ہیں قیامت کی, پھر تشریف لائیں گے اور امن کا دور دورہ ہو جائے گا.
بابا یہ بھی
خلافت راشدہ زندہ ہوگی اس وقت. امام مہدی کسی کے مقلد نہیں ہوں گے, خود مجتہد ہوں گے اور قرآن و حدیث سے مسائل استنباط کریں گے, نکالیں گے. اور میرے آقا اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ یہ حنفی شافعی نہیں ہوں گے, ہوں گے خود مجتہد, لیکن یہ جو کچھ مسائل نکالیں گے نا قرآن و حدیث سے, یہ سب کے سب مذہب حنفی کے مطابق ہوں گے. اس دن پتا چلے گا کہ احق مذہب مذہب حنفی ہے. یوں چاروں مذہب حق ہیں لیکن وہ احق, یعنی گڈ بیٹر بیسٹ والی وہ آپ کی ہے نا انگلش میں, تو یہ بیسٹ جو ہے نا بیسٹ مذہب اس وقت کھل جائے گا کہ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تھا حنفی. باقی شافعی مالکی حنبلی سب سچے اچھے ہیں, یہ برے نہیں ہیں نعوذ باللہ, وہ سب اپنی اپنی جگہ پر. یہ چاروں مذہب حق ہیں, چاروں سگے بھائی ہیں اعلی حضرت نے لکھا ہے. تو ہم حنفی ہیں, ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقلد ہیں, تو ان کی فقہ کے مطابق ہی ہمیں عمل کرنا ہے اور اسی پر جمنا ہے, اسی پہ جمے رہنا ہے. کیسے جمے رہنا ہے؟ ایک بار ایک آیا میرے پاس, وہ ایک شخص نے کچھ امام اعظم سے وہ اس نے ٹکر لے لی. میرے پاس اس کا ایک ماننے والا, اس نے مجھ سے کہا کہ میں آپ کو اس کی تقریر دوں گا, اور اس میں اس نے 400 دلائل قائم کیے اس مسئلے پر. تو میں نے کہا یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فیصلے سے ہٹ کر یہ دلائل ہیں, ہے نا؟ ٹھیک ہے نا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیصلے کے خلاف کسی دلیل کو سننے سے میرے کان بہرے ہیں. میں یوں اس کو مطلب کچی کر دی. میں نے کہا میں سنوں گا ہی نہیں, سننے کی ضرورت ہی کیا؟ میں کب سنتا جب امام ابو حنیفہ کے فیصلے پر مجھے کوئی وہ شک شبہ ہوتا نا. حقے بند کر کے اپنے تو ان کے پیچھے ہیں اور یہ لے جائیں گے سیدھے جنت میں انشاءاللہ. یہ تو بات ہوئی, یہ تو مطلب مذہب زبینہ بین ذالک والا حساب ہے کہ یہ بھی ٹھیک تو اس کے پیچھے تو اس کے پیچھے. نہیں نہیں بھائی, ہم تو ایک ہی دروازہ پکڑا ہے, یک در گیر و محکم گیر, ایک بوا پھڑتے مضبوطی دے نال پھڑ.
فیضان امام اعظم
جاری رہے گا,
فیضان امام اعظم فیضان امام اعظم
جاری رہے گا. ماشاءاللہ الحمدللہ. تو ایسے حنفی بن جاؤں, حنفی سنی پکے ٹنا ٹن, بالکل کوئی آپ کو ہلا نہیں سکے, نہ دوسرے سے بحث کرے اور مطلب وہ الجھے, اور یہ اپنا کام نہیں ہے. یہ دیکھو علماء کا کام ہے کہ وہ مناظرے کرتے ہیں اور بحث کرتے ہیں شرعی مسائل میں. آپ کو میں یہی مشورہ, آپ بحث بھی نہیں کیا کرو, آپ کے پاس اپنے دلائل ہوتے نہیں ہیں، معلومات ہوتی نہیں ہے، خامگا اپنے پڑ جائیں، وسوسوں کا شکار ہو جائیں. تو ہم یعنی کہ الحمدللہ ہم نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا دامن تھام لیا، ان کے ایک غلام امام احمد رضا خان کا دامن پکڑ لیا. یہ اعلی حضرت بھی تو ایک امام ہے نا حنفیوں کے، لیکن بڑے امام تو ہمارے امام اعظم ہے. تو اب ہم نے امام احمد رضا خان نے جو جو قرآن و حدیث سے نکال کر ہم کو اور مذہب حنفی کے مطابق جو جو سمجھایا، میں اپنی عقل میں بالکل یعنی کہ پتھر کی لکیر ہو گیا. دیکھو میرے کو تو کوئی بولے نا اس وقت کتنے، اس وقت 12:20 کم ہے، 11:45 ٹھیک ہے نا. اب میرے کو بولے کہ بھائی رات کے 12 نہیں بجے، 12:15 رات کے نہیں بجے، دن کے 11:45 تو میں ہو سکتا شک میں پڑ جاؤں گا یار، اچھا ابھی دن کے 11:15 ہوگا یار، میں غلط فہمی ہوگا بھائی، چلو دن ہوگا. میں رات کے ویسے دن تو تسلیم شاید کر لوں، لیکن اگر کوئی کہے کہ مذہب حنفی غلط ہے یا تمہارے امام احمد رضا خان غلط ہیں اور انہوں نے تم کو غلط تربیت دی ہے، تو یہ میرے کو یقین نہیں آئے گا. بالکل اپنے چوکڑی مار دی ہے، ہر جگہ چوکڑی ہے، اور ہم نے اعلی حضرت کا دامن تھاما ہے، اور انشاءاللہ یہ ہم کو جنت ہی میں لے جائیں گے. اپنے تو ایک دروازہ دامن پکڑ لیا اعلی حضرت کا، اعلی حضرت نے غوث پاک کا دامن پکڑا ہے، امام اعظم کا دامن پکڑا ہے، اور بس وہ بارگاہ رسالت میں ہماری حاضری ہے انشاءاللہ سب کی، اور انشاءاللہ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جڑیں گے ہم اٹھاتے جائیں گے.
خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، خلد میں ہوگا لگاتے جائیں گے.
یا رسول اللہ،
پاپا یہ ملاقات کے لیے اتنے سارے اسلامی بھائی ہوں گے جو مطلب کیا، یہ جو پیچھے سے بھی آئے ہیں،
مگر یہ مایوسی چھائی ہوئی ہے کافی چہروں پر کہ ملاقات تو ہوگی لیکن سب سے ہوگی، یہ جملہ میں نے نہیں بولا، یہ الفاظ نہیں بولے.
ہائے ہائے.
اچھا اب سن لیجئے، اب سن لیجئے کہ ملاقات کس سے ہوگی. آپ کو میرا یہ انداز پسند ہے تو آپ مجھے داد دیجئے، ٹھیک ہے نا. تو اب مجھے تو دیکھو قافلوں کے مسافروں سے پیار ہے، ٹھیک ہے. تو ایک تو قافلوں سے پیار ہے، قافلوں کی برکت کی بہار ہے کہ میں قافلے والوں سے ملاقات کی ترکیب مہینے میں ایک بار رکھی ہے. جس نے 12 دن کا سفر کیا تو اس کی 4 ملاقاتیں، 4 جمعرات تک وہ چاہے تو جب بھی اس کو موقع ملے ملاقات کرنا چاہے تو آ سکے گا. اور جس نے 30 دن کے قافلے میں سفر کیا تو جو پھر وہ ہول سیل میں فرق پڑ جاتا ہے نا، سستا ہو جاتا تھوڑا، تو 10 جمعراتیں بنتی ہے تو اس کی ہم نے 12 کر دی، اس کو 12 جمعرات کی ملاقات کی اجازت دی جائے. اسی طرح 12 ماہ والے، تو یہ تو مطلب ذرا یہ تو میرے خاص پیارے لوگ ہیں، 12 ماہ والے، 25 ماہ والے، تربیتی کورسوں والے، قافلہ کورس والے، تو سمجھو کہ ایک طرح کی میری روحانی اولاد ہے یہ. تو یہ تو تربیتی کورس میں یہ موجود ہیں، جو ان کو تو میں نے جب جب ملاقات و اجازت دے دی ہے ملنے کی، لیکن یہی ہے کہ مجلس کی اجازت سے، اور جب تک تربیتی کورس میں ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس طرح پر 3 دن کے حساب سے ان کی ایک ایک ملاقات، تو ورنہ انشاءاللہ ان کو اجازت رہے گی. تو اس طرح کی میں نے کچھ ترکیب بنائی، 12 ماہ والے جو ہے وہ 12 مہینے تک وہ ہر جمعرات کو جب جب ملاقات ہو ملاقات کر سکیں گے چاہیں گے تو، مگر یہ سب مجلس کی اجازت کی صورت میں ہی ہو سکے گا. ایسا نہ ہو کہ مجلس نے کہیں قافلے میں بھیجا، قافلہ چھوڑ کے آ گیا، تو یہ تو آپ بھی اس کو پسند نہیں فرمائیں گے. فیضان سنت جلد اول صفحہ 176 پر ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا یعنی سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. وہ دعا آئیے ہم سب مل کر پڑھتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله.